الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإدرة الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. ایک طویل عرصے تک مسائل فقہ نہ ہونے کی بنا پر تین یا چار ہفتے اب مسلسل ہماری گفتگو مسائل ہی پر ہوگی، جس کی ایک مثال گزشتہ جمعے کو آپ کے سامنے آ چکی ہے. ماہ نومبر کا یہ آخری جمعہ اور دسمبر کے جو پہلے تین جمعے ہیں وہ مسلسل مسائل فقہ کے لیے مخصوص ہیں. اس کے بعد دسمبر کا چوتھا جمعہ تو یقینی وقفہ ہے، اور ہو سکتا ہے کہ پانچویں جمعے میں بھی، یعنی ماہ دسمبر کے آخری دو جمعوں میں بھی اس درس میں ناغا رہے. مسائل فقہ میں غسل جنابت کے عنوان پر گفتگو شروع ہوئی تھی، لیکن آج کی گفتگو کا ابتدائی حصہ چھوڑ کر باقی جو گفتگو ہوگی وہ وضو اور غسل دونوں میں کام آنے والی ہے. اسی لیے علماء کرام ان مسائل کو وضو کے مسائل میں بیان کیا کرتے ہیں، کیونکہ تمام فقہی کتابوں کی ترتیب میں وضو پہلے آتا ہے. ہمارے یہاں کی ترتیب میں کیونکہ غسل پہلے آ گیا ہے، اس لیے یہ مسئلہ ابھی سن لیجیے تاکہ وضو کے دوران اسے دہرانے کی ضرورت پیش نہ آئے. البتہ وہ مسئلہ تھوڑی دیر کے بعد شروع ہونے والا ہے. یہ ابتدائی اعلان میں نے اس لیے کر دیا تاکہ وہ لوگ جو کیسٹ کی شکل میں یہ چیزیں محفوظ کرتے ہیں، انہیں اس مسئلے کی اگر کبھی ضرورت پڑے تو وہ وضو کے مسائل میں اسے ڈھونڈنے کی کوشش نہ کریں. غسل جنابت کے سلسلے میں سب سے پہلا ہی مسئلہ رسائل عملیہ میں بیان ہوتا ہے. وہ مسئلہ ایسا ہے کہ جس کو فی الحال ہم قطعاً بیان نہیں کر رہے ہیں، اس لیے کہ اس مسئلے کی تفصیلات میں بعض ایسی باتیں ہیں جو شاید بہت کھل کے بیان کرنا مناسب نہ ہو لیکن واجب ہوں. وہ چیزیں ایسی ہیں کہ بیان کرنا واجب ہے لیکن شاید مناسب نہ ہو، اس کے لیے آخری جو تقاریر ہوں گی اس میں پہلے سے اس کا تذکرہ کر دیا جائے گا تاکہ شریک ہونے والوں کو کسی معاشرتی خفت کا سامنا نہ کرنا پڑے. خیر بہرحال اس مسئلے کی تفصیل بعد میں آئے گی، لیکن ابتدا میں صرف ایک مسئلے کے عنوان سے اس کو سن لیجیے. جنابت اسلام کی نگاہ میں اس روحانی نجاست کو کہتے ہیں جو دو طریقے سے انسان کو حاصل ہوتی ہے، یا استلام کے بعد اور یا ازدواجی تعلقات قائم کرنے کے بعد. یہ جو لفظ ازدواجی تعلقات ہیں اسی میں خاصی وجہ سے آگے چل کر کہ اگر ازدواجی تعلقات سے ہٹ کے انسان اسی قسم کے تعلقات کسی غیر فطری طریقے سے قائم کرے تو کیا غسل واجب ہے یا واجب نہیں، اسی کی تشریح مجھے آگے چل کے کرنا ہے مجتہدین کے فتوے کی روشنی میں، لیکن اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے خاصے کھل کے مسائل بیان کرنا ہوں گے، اس لیے وہ بعد میں کسی موقع پر. تو خیر، جب کسی انسان کو احتلام ہو جائے تب اس کے بعد جو اس کو ایک روحانی نجاست کا سامنا کرنا پڑتا اس کا نام ہے جنابت. یا اگر کوئی انسان ازدواجی تعلقات قائم کرے اس کے بعد جو اس کے اوپر ایک نجاست کی کیفیت طاری ہو جاتی اسی کا نام ہے جنابت، اور یہ نجاست کی کیفیت بغیر غسل کیے اتر ہی نہیں سکتی. اس نجاست کو دور کرنے کے لیے غسل کرنا لازم ہے. ایک بات کی وضاحت بعد میں ہوگی لیکن اشارہ یہاں پر پھر بھی ضروری ہے کہ یہ دو چیزیں جن کی وجہ سے غسل جنابت لازم ہوتا ہے، احتلام یعنی خود بخود منی کا خارج ہونا، یا ازدواجی تعلقات کہ جس میں قطعاً بھی منی خارج نہ ہو پھر بھی انسان پہ غسل واجب ہوتا. یہ دو چیزیں جو ہیں یہ مردوں کے لیے بھی ہو سکتی ہیں اور عورتوں کے لیے بھی ہو سکتی ہیں. یعنی وہی 10-11 سال پہلے کا بیان شدہ مسئلہ جو توضیح میں چونکہ نمایاں طور پہ نہیں لکھا ہے اس لیے اس میں غلط فہمی کہ جس طریقے سے ازدواجی تعلقات میں مرد اور عورت دونوں پہ غسل واجب ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے شرن احتلام مرد کو بھی ہو سکتا ہے اور عورت کو بھی ہو سکتا ہے اور دونوں کے اوپر حکم لازم ہو جائے گا. خیر اور اتنی سی گفتگو اور اس کی تفصیلات انشاءاللہ کسی اور موقع پر. اب یہ مسئلہ تو ابتدائی اور تعارفی مسئلہ تھا جو گزشتہ تقریر میں بھی آیا اور آج بھی آیا. جب ایک انسان ان دو مراحل میں سے کسی ایک کا سامنا کرے, یہ لفظ انسان بار بار اسی لیے آ رہا کہ وہ غلط فہمی دور ہو جائے کہ عورتوں کو احتلام نہیں ہوتا, اسی لیے مجتہدین بھی لفظ مرد نہیں لکھتے ہیں, لفظ انسان یا لفظ شاہ. بہرحال جب کسی انسان کو احتلام یا ازدواجی تعلقات کے مرحلے سے گزرنا پڑے اور وہ نجس ہو جائے تو اب یہ نجاست سوائے غسل کے کسی اور طریقے سے دور نہیں ہو سکتی. غسل تو جب کیا جائے تب کیا جائے, لیکن اس دوران انسان نجس رہے گا, لیکن یہ نجاست ظاہری نجاست نہیں ہے, باطنی نجاست. یہ نجاست ظاہری نجاست نہیں ہے, اندرونی نجاست. یہ نجاست جسمانی نجاست نہیں ہے بلکہ روحانی نجاست. یہ جملہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابتدا میں آج گزشتہ مسائل کے بیان سے پہلے دو باتوں کی اور وضاحت ضروری ہے جو شاید ہر تقریر میں میں کرتا رہوں. جنابت کی نجاست روحانی نجاست ہے, جسمانی نہیں. یعنی جسم انسان کا نجس نہیں, سر سے لے کر پیر تک پورا انسان پاک ہے, صرف اس کی روح نجس. تو یہ پاک ہے جو جسم اس کا پاک ہے, اس کا مطلب یہ کہ جب تک ہم غسل نہ کریں. پچھلی تقریر میں آپ نے سنا کہ بہت 8 گھنٹے 10 گھنٹے 12 گھنٹے تک بھی آپ غسل کو ٹال سکتے ہیں. جب تک ہم غسل نہ کریں ہماری روح تو نجس رہے, اور اسی لیے وہ سارے کام حرام ہیں کہ جن کے لیے روح کو پاک ہونا چاہیے. لیکن ہمارا جسم بالکل پاک ہے, یہ بہت ہی بچوں جیسا مسئلہ ہے یہاں شریک ہونے والوں کے لیے. لیکن یہ خصوصیت سے یہ جو شروع کے اب دو مسئلے آ رہے ہیں یہ یہاں آنے والوں کے لیے ہیں ہی نہیں, یہ ان کے لیے ہیں کہ جو یہاں تشریف نہیں لاتے ہیں کیسے وغیرہ سن لیا کرتے ہیں. جسم انسان کا بالکل پاک ہے, اور اس دوران جتنا پسینہ وغیرہ جسم سے فارغ ہو وہ بھی بالکل پاک ہے. اسی لیے اگر انسان کے جسم پہ کوئی کپڑے ہیں تو وہ کپڑے بہرحال نجس نہیں ہوتے ہیں. انسان کسی بستر پر, فرنیچر پر بیٹھا ہے یا کوئی برتن استعمال کر رہا, یہ ساری چیزیں نجس نہیں ہوتی. اس لیے کہ انسان کا منہ نجس نہیں, انسان کا ہاتھ نجس نہیں, انسان کا جسم نجس نہیں. تو صرف اتنے حصے کو چھوڑ کر لباس میں کہ جہاں پہ براہ راست منی لگ گئی, یا بستر کے اتنے حصے کو چھوڑ کر جہاں پر براہ راست منی لگ گئی, باقی انسان کا لباس سب پاک رہے گا, انسان کا بستر پاک رہے گا, انسان کے برتن پاک رہیں گے. اور جہاں جہاں غسل سے پہلے وہ ہاتھ لگاتا, چاہے پسینے والا ہاتھ ہو چاہے رطوبت والا ہاتھ ہو, وہ سب کے سب بالکل پاک رہتے. یہ مسئلہ اس لیے بیان کیا گیا کہ ہمارے معاشرے میں اس بارے میں بڑی شدید غلط فہمی اب تک ہے. اتنی گفتگو ہونے کے بعد, اتنے مسائل بیان ہونے کے بعد, اب تک یہ غلط فہمی کہ حالت جنابت کے اندر انسان کا جسم بھی نجس ہے تو کپڑے بدلنا لازم ہے, یا بستر کی چادر بدلنا لازم ہے, یا جو میں نے اور مثالیں دی گلاس اور چائے اگر پی لی کسی جنوب آدمی نے, اس میں سے پانی یا چائے دی تو بعض لوگ اس کو بھی نجس سمجھتے. تو یہ تو بالکل واضح بات ہونا چاہیے کہ جسم بالکل پاک ہے. اور اسی وجہ دوران غسل کی اگر غسل کے پانی کی چھینٹیں دوبارہ جسم کے اوپر آ کے گر رہی ہیں تو کوئی بات نہیں. جیسے ہمارے یہاں کا جو طریقہ کار بن گیا کہ جس میں انسان نل یا شاور سے کھڑے ہو کے غسل کرتا اور اس کے اندر پانی کی چھینٹیں زمین پہ گر کے دوبارہ جسم کے اوپر آنے کے امکانات بہت زیادہ, تو وہ بھی غسل بالکل صحیح رہے گا. اس لیے کہ غسل کے دوران جسم سے جو پانی گر رہا ہے وہ سب پاک پانی, جسم پاک ہے تو اس سے مس ہونے والا پانی بھی پاک. اب یہ پانی اگر زمین پہ جا کے دوبارہ چھینٹوں کی شکل میں آ رہا ہے کوئی حرج نہیں, یا اگر یہ پانی, یہ جو ابھی میں نے مسئلہ بتایا اس کی وجہ بعض حلقوں میں ایسی غلط فہمی کہ وہ بہترین حمام ہونے کے باوجود غسل کے لیے واجب سمجھتے ہیں کہ بیٹھنا پڑے گا, تاکہ کیونکہ کھڑے ہو کے جو انسان نہائے گا تو چھینٹیں زیادہ طاقت سے آتی, بیٹھ کے انسان نہ آئے گا، جتنا بیٹھتا جائے گا اتنی ہی سیٹوں کی طاقت کم ہوتی جائے گی. تو بعض اچھے خاصے سمجھدار لوگوں کے ذہن میں بھی کہ جن کے پاس حمام کا بہترین انتظام ہے اور عام طریقے سے وہ کھڑے ہو کے نہاتے، لیکن غسل کے لیے واجب سمجھا جاتا ہے بیٹھنا، اسی غلط فہمی میں کہ کھڑے ہوں گے تو چھینٹیں آئیں گی، بیٹھیں گے تو چھینٹوں سے محفوظ رہیں گے. وہ تو آپ آگے سنیں گے کہ شرن تو آپ کو اختیار ہے، آپ کھڑے ہو کے نہائیں، بیٹھ کے نہائیں، لیٹ کے نہائیں، وہ آپ کی مرضی. لیکن یہ سمجھنا کہ چھینٹوں کی وجہ سے ہم کو بیٹھنا ہی واجب ہے، یہ غلط ہے. کیونکہ یہ چھینٹیں نجس ہیں ہی نہیں بالکل پاک، اور یہ چھینٹ اس لیے پاک ہے کہ ہمارا جسم پاک ہے، جسم سے یہ گر کے واپس آ رہی ہے، تو جسم پاک ہے تو چھینٹ بھی پاک ہے. اب ویسے مرضی ہے انسان کی جس طرح بھی نہا دے. اور اسی طرح سے یہ غلط فہمی آگے بڑھتی، شاید میں نے 2 سال پہلے بھی اس بات کو بیان کیا تھا کہ جس طرح چھینٹے اگر اڑ کے واپس جسم پر پڑے تو انسان پاک رہتا، اسی طریقے سے اگر یہ انسانی جسم کی چھینٹے یا یہ بہتا ہوا پانی اگر بالٹی وغیرہ میں واپس چلا جائے یا کچھ چھینٹے اس میں گر جائے، جس بالٹی میں غسل کا پانی جمع کیا گیا جس سے ہم غسل کر رہے ہیں، بعض ایسے احتیاط والے لوگ ہیں خصوصاً خواتین کہ نل اور شاور سے وہ غسل کرتے ہی نہیں، اگر کہ ان کے گھر میں شاور یا نل ہو تب یہ غسل کے لیے الگ سے بالٹی وغیرہ میں پانی جمع کیا جاتا. دوران غسل احتیاط کی جاتی ہے، جیسا میں نے کہا کہ چیزیں آپ میں سے ان لوگوں کو جن کے پاس یہ کنسپٹ نہیں ہے بڑی عجیب لگیں گی، لیکن جہاں یہ چیزیں ہیں وہاں واجبات کے برابر ان کا مقام ہے، اس لیے بیان کرنا پڑ رہا. تو دوران غسل اگر آپ کے پانی، آپ کے جسم سے گرنے والا پانی یا چھینٹ اس بالٹی میں گر جائے جس میں غسل کا پانی جمع کیا ہوا ہے، تو کوئی بات نہیں ہے، وہ بالکل پاک رہتا ہے اور اس سے آپ غسل کو جاری رکھ سکتے ہیں. یہ پہلی بات. اسی سلسلے میں دوسری بات بھی یہ ہے کہ غسل اس طرح کرنا چاہیے کہ دوران غسل پسینہ نہ نکلنے پائے. یہ بھی ایک غلط فہمی معاشرے میں بہت زیادہ رائج ہے، اور اس غلط فہمی کو اس وقت زیادہ تقویت ملتی ہے جب بعض پرانے مجتہدین کے رسالے عملیہ میں یہ مسئلہ نظر آ جاتا کہ احتیاط یہ ہے کہ انسان گرم پانی سے غسل نہ کرے. بعض پرانے مجتہدین کے رسالے عملیہ میں یہ مسئلہ نظر آتا. تو خیر ایک غلط فہمی یہ کہ گرم پانی سے شاید غسل کرنا صحیح نہ ہو. وضو کے بارے میں بھی یہ غلط فہمی ہے، لیکن وضو کے بارے میں تو خیر اتنا ہے کہ گرم پانی سے وضو کریں تو مکروہ. غسل میں تو اچھے خاصے لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا کہ اگر ایسا گرم پانی ہے کہ دوران غسل پسینہ خارج ہو سکتا ہے تو اس صورت میں جائز نہیں ہے ایسے پانی سے غسل کرنا. خیر یہ جو مسئلہ ہے یہ بھی ایک غلط فہمی کی بنیاد پر ہے. غلط فہمی ان مانو کہ پرانے زمانے کے مجتہدین کا فتویٰ تھا، آج کل نہیں. اچھا وہ فتویٰ بھی کچھ اور تھا. ہماری فقہ کے اعتبار سے جو نجاستیں ان کی تعداد مختلف ہے، یعنی بعض علماء کے نزدیک 9 چیزیں نجیس ہیں، بعض کے نزدیک 10 چیزیں نجیس ہیں، بعض کے نزدیک 11 چیزیں نجیس ہیں، بعض کے نزدیک 12. نجس چیزوں میں سے ایک چیز یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی حرام سے جنب ہو جائے، یعنی جو غسل جنابت اس پہ واجب ہوا تو کسی حرام وجہ سے اس کے اوپر واجب ہوا، مثلا استمنا کرنے سے اگر کسی آدمی سے غسل جنابت واجب ہوا، استمنا یعنی انسان کا خود اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو مجنب کر لینا یا منی نکالنا، یہ حرام ہے. یا اگر خدا نہ خواستہ کہ زنا کے ذریعے سے کوئی آدمی نجس ہوا، زنا اس نے کیا وہ اپنی جگہ، اس کے بعد وہ نجس ہو گئے. یا اگر کوئی آدمی ایسی حالت میں ازدواجی تعلقات قائم کرتا ہے کہ شرعاً حرام ہے، مثلا اس کی بیوی حالت حیض میں ہے اور اس وجہ سے وہ جنوب ہو رہا، بس زیادہ مثالیں دینا مناسب نہیں ہے نہ ضرورت. تو بعض پرانے علماء کے نزدیک جو حرام طریقے سے اپنے آپ کو جنوب کر رہا، چاہے صرف منی نکالنے کا مسئلہ ہو یا پورے ازدواجی تعلقات کا مسئلہ ہو، تو اس کا پسینہ نجس ہوتا. یہ بات پرانے علماء کا فتویٰ تھا، اور پرانے سے مراد بہت پرانے بھی نہیں ہیں، اسی صدی کے اندر بھی بعض ایسے مراجع گزرے. چنانچہ اب تک جو 20-22 سال پرانی کتابیں ہیں اس میں یہ مسئلہ نظر آتا کہ حرام طریقے سے جس نے اپنے آپ کو جنب کر لیا ہے اس کا پسینہ نجس ہے. اب جب پسینہ نجس ہے تو یقیناً یہ مسئلہ اپنی جگہ پیش آئے گا کہ جب تک غسل نہ کرے انسان اس وقت تک اس کا پسینہ پاک نہیں ہوتا. غسل کرنا ایک انسان نے شروع کر دیا, اب اگر دوران غسل اس کے جسم سے پسینہ خارج ہو رہا ہے مسلسل, تو جس پانی سے وہ غسل کر رہا یہ پسینہ جب اس پانی سے ملے گا تو اس پانی کو نجس کر دے گا اگر وہ پانی کرتے کم. اور عام طور پر پرانے زمانے میں کرتے کم ہی پانی ہوتا تھا, تو دو چیزیں اکٹھا ہو گئی. انسان کے حمام کا نظام بھی ایسا تھا کہ وہاں قلیل پانی, بالٹی ہے یا کوئی چھوٹی ٹنکی ہے یا کوئی دیگ وغیرہ, اور اس زمانے کے مجتہد کا فتویٰ بھی ایسا تھا کہ حرام طریقے سے نجس جنوب ہونے والے کا پسینہ نجس. تو یہ بہت بڑا پرابلم ہو جاتا تھا کہ غسل کرتے ہوئے گرم پانی استعمال کیا اگر خصوصاً سردی میں تو یقیناً پسینہ نکلے, اور جیسے ہی پسینہ نکلے گا غسل کا پانی نجس ہوگا, نجس پانی سے غسل صحیح نہیں. تو یہ یقیناً ایک پرانا مسئلہ ہے, لیکن وہ بھی صرف اس آدمی کے بارے میں تھا جو حرام طریقے سے جنوب ہو رہا. جو حلال طریقے سے جنوب ہوتا تھا اس کے لیے تو یہ مسئلہ پرانے علماء کے یہاں بھی نہیں تھا. ہمارے یہاں غلط فہمی جو رہی مسئلے کی, تو ہر جنوب ہو جانے والے کے لیے یہ ضروری سمجھا گیا کہ وہ ٹھنڈے پانی سے غسل کرے. تو اول تو یہ حلال سے جو جنوب ہو رہے ہیں ان کا مسئلہ کبھی رہا بھی نہیں, حرام والوں کا یہ ضرور مسئلہ تھا, لیکن آج کل یہ مسئلہ نہیں ہے. اس کی دو وجوہات. پہلی وجہ یہ ہے کہ آج کل کے اکثر علماء کرام کے نزدیک, خصوصاً جن کی تقلید ہو رہی ہے ان سب کے نزدیک, نجس طریقے سے جنوب ہو جانے والے کو گناہ ملے گا لیکن اس کا پسینہ پاک رہے گا. جب پسینہ پاک رہے گا تو وہ مسئلہ ہی ختم ہو گئے. چنانچہ اگر پاک پسینہ اور آپ گرم پانی سے نہائیں جسم سے پسینہ بھی نکل آئے دوران غسل تو کوئی بات نہیں, پسینہ بالکل پاک ہے, پاک پسینہ نکل رہا ہے تو اس پانی پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا جس سے آپ غسل کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اکثر گھروں میں آج کل کور پانی کا رواج ہو گیا, تو اگر وہ پسینہ نجس بھی ہو تب بھی کور پانی سے اگر آپ نہا رہے تو وہ اس پانی کو نجس نہیں کر پائے گا. صرف ایک چھوٹی سی تفصیل بات رہ جاتی کہ جسم جو نجس رہے گا ہر وقت ہر سیکنڈ, تو بہرحال اس بحث میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. خلاصہ یہ کہ یہ دوسری غلط فہمی جو لوگوں کے ذہن میں ہے کہ گرم پانی سے غسل نہیں کرنا چاہیے, تو حلال طریقے سے جو جنوب ہو اس کے لیے تو اس مسئلے کی قطعاً گنجائش نہیں. حرام طریقے سے اگر کوئی آدمی جنوب ہو جائے تو اپنی موجودہ مراجع کے نزدیک کی کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ ایسے پانی سے بھی غسل کر سکتے ہیں اتنے گرم پانی سے کہ آپ کے جسم سے پسینہ جاری رہے. ہاں آج بھی اگر کوئی احتیاط پہ عمل کرنے والا انسان تو دوسری بات ہے, لیکن یہ بڑی عجیب بات ہوگی کہ وہ اتنی ساری احتیاط پہ عمل کرے اور خود گناہ کبیرہ کرے, اپنے آپ کو حرام طریقے سے نجس کر لے. اسی لیے زیادہ اس کو بتایا نہیں جاتا کہ وہ آدمی جو احتیاط کرنے والا, یعنی جائز چیزوں میں بھی جو احتیاط کر رہا, وہ عام طور پر اپنے آپ کو حرام طریقے سے جنوب ہی نہیں کرے گا. اس لیے اس تفصیل میں ہم نہیں جاتے. بہرحال خلاصہ یہ ہوا کہ یہ دوسری غلط فہمی بھی نکال دیجیے. تو پہلی غلط فہمی یہ ہے کہ جس پر غسل جنابت واجب ہو اس کا جسم بالکل پاک, روح نجس ہے جسم پاک. اور دوسری بات یہ ہے کہ گرم پانی سے غسل کرنا شرم کوئی حرج نہیں ہے, اس لیے کہ وہ مسئلہ ہی ختم ہو گیا جس کی بنا پر یہ غلط فہمی ذہنوں میں پیدا ہوتی تھی. ایک مختصر سی آخری بات, بعض علماء کہتے ہیں کہ جو پانی غسل میں ایک دفعہ استعمال ہو جائے وہ پانی سیکنڈ ٹائم غسل میں استعمال نہیں ہو سکتا ہے. دو سال پہلے اس پہ تفصیلی بحث ہو گئی کہ ہمارے موجودہ مجتہدین میں آیت اللہ ہے کوئی اور امام خمینی بہرحال اس بات کے قائل نہیں, وہ کہتے ہیں کہ اس کی بھی اجازت کہ آپ نے جو پانی غسل میں استعمال کیا اس کو آپ جمع کر کے دوبارہ بھی اس سے غسل کر سکتے ہیں. تو جو چھینٹے ان کے پانی میں جاتے ہیں, بعض لوگ تیسری غلط فہمی میں, دیکھیں یہ غلط فہمی تو یہ ہے کہ ہمارا جسم نجس ہے اس لیے جو چھینٹے اڑ کے بالٹی کے پانی میں چلے گئے وہ پانی غلط ہو گئے, تو یہ تو بات بالکل غلط ہے. بعض لوگوں کے ذہن میں گرم پانی کی غلط فہمی ہوگی. بعض لوگ جو ذرا زیادہ مسئلے جانتے ہیں وہ ایک تیسرا اعتراض یہاں پہ کرتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے جو پانی غسل میں استعمال ہو رہا ہم مانتے ہیں کہ یہ پاک ہے, لیکن بعض پرانے علماء کہتے ہیں کہ پاک پانی بھی اگر ایک دفعہ غسل میں استعمال ہو گئے وہ پاک رہے گا, آپ اسے پی سکتے ہیں لیکن آپ اس سے دوبارہ غسل نہیں کر سکتے. یہ یقیناً ایک تقریب مسئلہ, لیکن موجودہ مراجع اس کو نہیں مانتے اس لیے اس کو چھوڑ دیجیے. ہاں اس کی تھوڑی سی بحث ہم دوبارہ کریں گے جب غسل کا طریقہ کار آئے گا. تو خلاصہ یہ ہوا اب تک کی گفتگو کہ غسل جس پر واجب ہو جائے اس کا جسم بالکل پاک ہے, البتہ اس کی روح نہ گری. غسل جب واجب ہو گیا تو تب تک یہ غسل کر لینا ہے جب تک کہ تین میں سے کسی ایک چیز کے قضا ہونے کا خطرہ نہ پیدا ہو. نمبر ایک, نماز کے لیے سوائے نماز جنازہ کی تفصیل آ چکی. نمبر دو, رمضان کے روزے یا اس کے قضا رکھنے کے لیے. اگر سحری سے پہلے پہلے غسل نہیں کر لیا تو نہ رمضان کا روزہ ہو سکتا ہے نہ قضا کا روزہ ہو سکتا ہے. لیکن اس کے علاوہ جتنے واجب اور سنتی روزے, اگر انسان جنابت کے عالم میں بھی ہو سحری کے وقت تو پاک کرنا واجب نہیں ہے, اسی جنابت میں روزہ شروع ہو سکتا, چاہے وہ منت کا روزہ ہو, چاہے وہ کفارے کا روزہ ہو, چاہے وہ سنتی روزہ ہو. اور تیسری چیز طواف کے لیے, طواف خانہ کعبہ وہ جنابت کے عالم میں نہیں ہو سکتا ہے, اس کے لیے طہارت لازم ہے. البتہ واجب طواف, سنتی طواف حالت جنابت میں بھی انسان کر سکتا ہے جو سنتی طواف ہوتے ہیں. واجب طواف دو ہی ہیں, یا حج کا طواف یا عمرے کا طواف. اس کے علاوہ سارے طواف سنتی. اچھا, ایک واجب طواف اور ہے لیکن اسے سنتی کے مانند مانا گیا کہ اگر کوئی آدمی منت مان لے کہ میرا گناہ کام ہو گیا تو میں خانہ کعبہ کا طواف کروں گا, اگر منت مانے کہ میرا گناہ کام ہوا میں عمرہ کروں گا اس کا طواف تو واجب ہے, لیکن اگر منت مانے میرا گناہ کام ہوا تو میں خالی طواف کروں. طواف کی منت خصوصاً وہ لوگ کہ جو خود مکے یا مدینے میں یا جدہ میں رہتے ہیں, وہ یہ منت کو آسانی سے مان سکتے ہیں. تو آپ منت کو پورا کرنا واجب ہے, اس لیے طواف کرنا پڑے گا, لیکن وہ بھی سنتی طواف ہے کہ اپنے سے مانا گیا ہے, یعنی نجاست اس نے جنابت نہیں کیا آپ نے, پھر بھی یہ طواف کر سکتے ہیں. صرف ایک سوال ذہن میں پیدا ہوگا کہ جب نجس ہے تو خانہ کعبہ کے قریب جانا ہی گناہ. اس کی تفصیل گزشتہ تفصیل میں آ گئی. کہ یہاں پہ ایک آخری بات کی اور وضاحت کر دوں, وقت کی کمی کی وجہ سے پچھلی دفعہ یہ بات چھوٹ گئی تھی, کہ واجب طواف کے لیے طہارت لازم ہے, سنتی طواف جنابت کے عالم میں بھی ہو سکتا. انسان جنوب بھی ہو تو سنتی طواف کر سکتا, جس طرح نماز جنازہ پڑھ سکتا, لیکن ہر طواف کے بعد ایک نماز پڑھی جاتی جو طواف کی نماز کہلاتی. طواف کی نماز وہ بغیر غسل کے نہیں ہو سکتی, چاہے سنتی طواف ہی کیوں نہ ہو. یہ اشارے میں صرف اس لیے کرتا ہوں کہ اب ہمارے یہاں حج اور عمرے پہ جانے والوں کی تعداد بہت بڑھ گئی ہے, چنانچہ یہ ضروری نہیں کہ اگر 50% مجمع یہ بات نہ سمجھ رہا ہوں تو باقی 50% کے لیے بھی مشکل ہو نہیں, جو حج اور عمرہ کر کے آ رہے ہیں وہ میرے ایک ایک لفظ کو سمجھ رہے ہوں گے. تو سنتی طواف نجاست بلکہ جنابت جیسی نجاست کے عالم میں ہو سکتا. ہاں, اس کی نماز اگر پڑھنا ہے اس کے لیے پھر غسل کرنا پڑے گا. یہ تین چیزوں کا جب تک کہ ٹائم نہ آئے آپ بغیر غسل کے بھی نجاست اور جنابت کو جاری رکھ سکتے ہیں. نماز کے لیے جب تک ضرورت نہ ہو, روزے کے لیے ضرورت نہ ہو, طواف کے لیے ضرورت نہ ہو. اب اس کی میں نے مثال دے دی تھی کہ بطور مثال گرمی کے موسم ایک آدمی نے صبح کی نماز پڑھی اور 4:30 بجے تک اپنے آپ کو جنوب کر دیا صبح. اب اس کو رمضان کا مہینہ نہیں ہے, طواف کا مسئلہ نہیں ہے, اب اس کو ظہر اور عصر کی نماز بچانے کے لیے غسل کرنا, اور گرمیوں کے زمانے میں 7:30 تک دوپہر کا وقت رہتا ہے شام کو, تو صبح 4:30 بجے اگر ایک آدمی نجس ہوا ہے نماز صبح پڑھنے کے بعد, تو وہ پورا دن یہاں تک کہ شام کے 7:45 اور میرے حساب سے جہاں 30 سیکنڈ میں غسل ہو جاتا ہے واجب, تو 7:30 بجے تک بھی وہ اپنے آپ کو نجس رکھ سکتا ہے, چرن کوئی حرج نہیں. کیونکہ غسل جنابت جو جنابت کے فوراً بات کرنا واجب نہیں. ہاں, مستحب ضرور, ان اللہ یحب المتطہرین, خدا پاک رہنے والوں سے محبت کرتا, تو جیسے ہی نجس ہو فوراً اپنے آپ کو پاک کر لو, لیکن یہ مستحب ہے, واجب نہیں. واجب یہ ہے کہ یا تو رمضان میں سحری کے وقت غسل کر لیں, اور یا عام دنوں میں کوئی نماز قضا نہ ہونے پائے بس اس سے پہلے پہلے آپ کو غسل کرنا. تو یہ تو مسئلہ پچھلی دفعہ گزر گیا. اب جب تک کہ ہم غسل نہ کریں, شرن کوئی گناہ نہیں ہے اگر ہماری نماز قضا نہیں ہو رہی, جب تک ہم غسل نہ کریں اس وقت تک آپ نے سنا کہ کھانا پینا, کپڑے پہننا, بستر پہ بیٹھنا, فرنیچر پہ بیٹھنا, پسینے کے ساتھ گاڑی میں بیٹھنا, سب چیزیں پاک رہی. لیکن جب تک کہ غسل نہ کرے چھ چیزیں حرام رہیں گی، کیونکہ ان چھ چیزوں کے لیے روحانی طہارت چاہیے۔ تو غسل کرنا واجب نہیں ہے فوراً جب تک کہ نماز قضا نہ ہو رہی، لیکن جب تک غسل نہ کرے چھ چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا واجب ہے اور دس چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا مستحب ہے۔ یعنی جس پر غسل واجب ہو جائے اس کے لیے چھ چیزیں حرام ہیں اور دس چیزیں مکروہ۔ جو چھ چیزیں حرام ہیں ان کی فہرست جو آپ کتابوں میں پڑھتے رہتے ہیں جلدی جلدی بیان کر دینا پڑے۔ نمبر ایک، انسان حالت جنابت میں قرآن کو نہیں چھو سکتا، لیکن اس ایک جملے کی تشریح میں 15 یا 16 مسئلے، وہ ابھی ہم قریب آج ہی کی گفتگو میں شروع ہوں گے۔ حالت جنابت میں غسل واجب نہیں، لیکن جب تک غسل نہ کریں گے، نمبر ایک یہ کہ قرآن کو چھونا حرام ہے۔ نمبر دو، اللہ کے نام اور اللہ کی صفتوں کو چھونا حرام ہے۔ اس میں آغا خوی کہتے ہیں کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ اللہ کا نام اور صفتیں چھونا حرام ہے۔ یعنی جو اس کی دلیل ہے وہ بہرحال بہت ہی زیادہ طاقتور نہیں، لیکن خیر باقی سارے مجتہدین حرام کہتے ہیں، تو آغا خوی کا احتیاط واجب کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا مقام عمل میں۔ ہاں، علمی بحث میں اس کا ایک فائدہ ہے، عمل میں پریکٹیکل لائف میں اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو خیر، دوسری چیز جو حرام ہے وہ یہ ہے کہ حالت نجاست انسان اللہ کا نام اور اس کی صفتیں نہیں چھو سکتا۔ اور باقی علماء خصوصاً امام خمینی کا یہ نظریہ کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ جنابت کے عالم میں انبیاء اور ائمہ کے ناموں کو بھی نہ چھوا جائے، لیکن آیت اللہ خوی فرماتے کہ انبیاء اور جہارگاہ معصومین کے نام حالت جنابت میں چھونا حرام نہیں ہے، چھوئے جا سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس سے اجتناب کرے۔ البتہ ایک جو پرانا قول تھا بعض علماء کا کہ ملائکہ کے نام بھی نہیں چھونا چاہیے حالت جنابت میں، اس کو تو تمام موجودہ مراجع اس کی نفی کرتے ہیں کہ نہیں، یہ تو کسی طرح بھی ثابت نہیں۔ تو خیر، جو کچھ بھی اختلاف ہے آج کل وہ ائمہ اور جہارگاہ معصومین کے ناموں پر ہے کہ حالت جنابت میں یہ نام چھونا جائز ہے یا جائز نہیں۔ امام خمینی کے فتویٰ تو بھائی نہیں ہے، احتیاط کے واجب یہ تھے کہ انبیاء اور جہارگاہ معصومین کے نام بھی نہ چھوئے جائیں۔ آیت اللہ خوی فرماتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ ان ناموں کو چھونے سے پرہیز کرے، لیکن اگر حالت جنابت میں غسل سے پہلے ان ناموں کو چھو لے تو شرم گناہگار نہیں۔ ہاں، اللہ کے نام اور اس کی صفتیں وہ بہرحال حرام رہیں گی جب تک کہ انسان غسل نہ کرے۔ تیسری چیز، دنیا کی دو اہم ترین مسجد یعنی مسجد الحرام اور مسجد النبوی داخل ہونا، حالت نجاست میں ان دو مسجدوں میں داخل ہونا بھی حرام، ان میں ٹھہرنا بھی حرام اور ان سے نکلنا بھی حرام۔ اس کی تفصیل بعد میں آئے گی، لیکن خلاصہ یہی ہے کہ بہرحال اگر کسی سے غسل جنابت کی حالت ہے تو جب تک کہ غسل نہ کرے ان دو مسجدوں میں داخل نہیں ہو سکتا۔ نمبر چار، کیونکہ یہ بہت عام سے بچوں جیسے مسائل ہیں، میں جلدی جلدی ان کو گزار رہا ہوں۔ نمبر چار، دو بڑی مسجدوں کے علاوہ یعنی مسجد الحرام اور مسجد النبوی کے علاوہ دنیا کی باقی جتنی مسجدیں، ان مسجدوں میں ٹھہرنا حرام ہے لیکن گزرنا جائز۔ یہ بھی بہت عام سا مسئلہ ہے، آپ نے اتنی دفعہ سنا ہوگا گزشتہ 3-4 سال کہ آپ بھی اکتا گئے ہوں گے اور مجھے بھی اس کی تشریح کرتے ہوئے اکتاہٹ ہو رہی، لیکن بہرحال مسئلہ ترتیب میں ہے تو نظر انداز تو نہیں کیا جا سکتا۔ چوتھی چیز جو حرام، وہ دو مسجدوں کو نکال کر، ایک مسجد الحرام اور ایک مسجد النبوی، باقی جتنی مسجدیں دنیا کی، ان سب میں ٹھہرنا حرام ہے جنابت کے عالم، لیکن گزرنا حرام نہیں۔ یعنی اگر کوئی آدمی ایک دروازے سے داخل اور مسجد میں ٹھہرے نہیں، رکے نہیں، رکے بغیر ٹھہرے بغیر باہر نکل جائے دوسرے دروازے، تو چاہے وہ حالت جنابت ہی میں کیوں نہ ہو، شرم کوئی گناہ نہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ صرف گزرنے سے۔ اب اگر کوئی آدمی مسجد میں داخل ہوا اور گزرا نہیں، ہو ٹھہرا بھی نہیں اور گزرا بھی نہیں، جیسے اس کی ایک مثال میں نے کر دی تھی کہ جس ہال میں آپ بیٹھے ہیں اس کا ایک ہی دروازہ اس وقت جو کھلا ہوا، اب ایک آدمی اس دروازے سے داخل ہو، یہاں کا چکر لگا کے اسی دروازے سے نکل جائے، اگر یہ مسجد ہو تو حالت جنابت میں یہ بھی حرام۔ توسیع کا جو لفظ ہے جو مسئلہ ہے اس کو سمجھیے کہ مسجد میں ٹھہرنا حرام گزرنا جائز ہے. گزرنے کا مقصد ایک گراؤنڈ لگانا نہیں, گزرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک دروازے سے داخل ہو اور دوسرے دروازے سے نکلے, وہ آپ کے راستے میں مسجد پڑ رہی ہے, شارٹ کٹ کرنے کے لیے یا آسانی کے لیے آپ وہاں سے نکلیں. تو یہ دنیا کی ہر مسجد میں جائز ہے, لیکن ٹھہرنا جائز نہیں ہے. یا یہ کہ داخل ہو قدم روکے بغیر اگر آپ چلتے چلتے اسی دروازے سے نکل جائیں, خالی مسجد کی زیارت کرنا چاہتے ہیں, وہ بھی جائز نہیں. تو مسجدوں دو مسجدوں کو چھوڑ کر باقی مسجدوں میں گزرنے کی اجازت ہے, ٹھہرنے کی اجازت نہیں. اس کے اندر دنیا کی تمام مسجدیں آ گئیں, چاہے وہ مکے کی مسجدیں ہوں ایک مسجد الحرام کو چھوڑ کر, یا مدینے کی مسجدیں ہوں, یا کراچی کی مسجدیں ہوں, یا ایران کی مسجدیں ہوں, یا عراق کی مسجدیں ہوں, سب کے اندر بہرحال ٹھہرنا حرام ہے, صرف گزرنے کی اجازت. اور احتیاط واجب کہ ائمہ کے جو حرم, ائمہ کے جو روضے جہاں پر امام معصوم کی قبر ہے, اس کا حکم بھی مسجد کا ہے. اگر آپ فارغ کراس کرنے کے لیے اس میں سے گزریں تو جائز, اور اگر آپ ٹھہرنا چاہیں چاہے فاری دری کا چکر لگا کے باہر آ جائے تو وہ بھی حرام اور گناہ. یہ چوتھا مسئلہ ہے. اور اس کے اندر تفصیل بعد میں آئے گی, ہر مسجد شامل, وہ مسجدیں بھی کی جو آباد ہیں اور وہ مسجدیں بھی کی جو ویران ہیں. مثلا ویران مسجدوں کے اندر سندھ کے بہت سے دیہاتوں کی مسجدیں آ جاتی ہیں. مدینہ کے اندر ہم لوگ جاتے ہیں اطراف کی زیارت کے لیے, وہاں بہت سی چھوٹی چھوٹی ٹوٹی مسجدیں ہوتی ہیں. مثلا باب سلمان فارسی ہیں, ایک انتہائی پوشیدہ سی دیوار پڑی ہے دو, اور اس کو کہا جاتا ہے کہ ایک مسجد. تو وہ بھی سکون کے اندر آ گئی کہ اگر کوئی انسان, اگرچہ اس میں کوئی آثار مسجدیت نہیں, کوئی بھی انسان دیکھے کہے گا کہ ٹوٹی ہوئی کوٹری بنی ہے 1200 سال پرانی, لیکن کیونکہ وہاں کے لوگوں کی گواہی کے مطابق یہ مسجد تو ایسی ٹوٹی ہوئی ہے, اور وہ سیدھا مسجد سے بھی گزرنا جائز ہے, لیکن وہاں ایک سیکنڈ کے لیے بھی ٹھہرنا حرام ہو جاتا. خیر یہ چوتھی چیز, اس کی بہت زیادہ تفصیل میں ہم کو نہیں جانا. ہاں اس میں ایک مسئلہ آ جاتا کہ مسجدوں کا حکم پتا چلا, امام روزوں کا حکم پتا چلا, امام باڑوں کا کیا حکم. امام باڑوں کا عنوان اولی میں کوئی حکم نہیں, عنوان ثانوی میں حکم. یعنی ویسے تو امام باڑوں پر یہ مسئلہ اطلاق نہیں ہوتا, لیکن اگر امام بارگاہ میں حالت نجاست میں ٹھہرنے معاشرے میں اتنا فساد برپا ہو رہا, اختلافات ہو رہے ہیں, ہنگامے ہو رہے ہیں, تو پھر امام باڑوں میں بھی حالت نجاست میں جانا غلط ہو جائے گا. لیکن وہ عنوان ثانوی, یعنی اگر اس کی وجہ سے قوم میں جھگڑے, اختلافات اور فساد برپا ہو رہے ہیں, تو ان اختلافات سے بچنے کے لیے یہ جو ایک جائز کام ہے اس کو چھوڑ دینا پڑے گا. پانچویں چیز جو حالت نجاست میں, حالت جنابت میں حرام ہے, وہ ہے مسجد میں کوئی چیز رکھنا یا اٹھانا. مسجد سے چیز اٹھانے کی تو اکثر علماء نے اجازت دی, صرف آغا کوئی اہم مراجع میں سے ایک ہے جو مسجد سے چیز اٹھانے کو بھی حرام کہتے ہیں, باقی تو سارے مراجع اجازت دے دیتے ہیں. لیکن مسجد میں کوئی چیز آپ رکھ ہی نہیں سکتے حالت نجاست میں, چاہے آپ باہر کھڑے کھڑے اس چیز کو لٹا دیں مسجد کے اندر, لیکن حالت نجاست میں ہے تو مسجد میں کوئی چیز رکھنا, چاہے وہ قرآن ہو, چاہے وہ مصلی ہو, چاہے وہ ٹوپی ہو, چاہے وہ سجدہ ہو, چاہے وہ جوتیاں ہو, مسجد میں کوئی چیز رکھنا حالت جنابت میں جائز نہیں. اور چھٹی اور آخری چیز, یہ چھ چیزیں ایک نجیس انسان پہ, جنوب انسان پہ حرام. ان میں سب سے زیادہ اختلاف چھٹی چیز کے بارے میں, پانچ چیزیں تو تقریباً علماء کے درمیان اتفاق ہیں. چھٹی چیز جو ایک انسان پہ حرام ہے حالت جنابت میں, اس میں بالکل دو مختلف فتوے ہمارے سامنے. بہرحال اصل مسئلہ یہ ہے کہ قرآن 11 آیتیں ایسی ہیں جن کو سننے یا پڑھنے کے بعد انسان کے لیے مستحب ہے کہ اس کو اجزا کرے, اور 5 آیتیں ایسی ہیں جن کے پڑھنے یا 4 آیتیں ایسی جن کے پڑھنے یا سننے کے بعد سجدا کرنا واجب ہوتا. پورے قرآن میں 15 مقام سجدا ہے. ہمارے برادران اہل سنت کے یہاں تو پورے کے 15 کے 15 جو ہیں وہ واجب سجدہ ہے سب کے ساتھ، لیکن ہماری فقہ کے اعتبار سے 15 میں سے 11 میں سجدہ مستحب ہے، 4 آیتیں ایسی ہیں جس کو پڑھیں تب بھی سجدہ واجب، سنیں تب بھی سجدہ واجب. تو 4 آیتیں 21ویں پارے میں ہے، 24ویں پارے میں ہے، 27ویں پارے میں ہے، 30ویں پارے میں، 3 پارے چھوڑ کر 21, 24, 27 اور 30. 21, 24, 23 اور 27 21ویں پارے میں 25واں جو سورہ ہے جس کا نام بھی سورہ سجدہ، اس کے اندر یہ آیت ہے. اور 24ویں پارے میں 41واں سورہ ہے جس کا نام ہے سورہ حامیم، وہ شروع حامیم سے ہو رہا حامیم سجدہ، اس میں ایک آیت ایسی آتی ہے. اور 27ویں پارے میں سورہ نجم، اس کی ایک آیت سے سجدہ واجب. اور 30ویں پارے میں سورہ نمبر 96 یعنی 96 سورہ علق، اس کی آخری آیت کو سننے کے بعد سجدہ واجب. تو یہ 4 آیتیں قرآن کی ایسی ہیں جس کے پڑھنے یا سننے کے بعد سجدہ واجب. اور یہ آیتیں جس سورے میں، اس کو فقہی زبان میں سورہ عظیم کہتے ہیں، عظیمہ سورہ مؤنث ہے، سورت عظیمہ. عظیمہ وہ اللہ کے ساتھ جو لفظ عظیم آتا ہے وہ نہیں، بلکہ ذی کے ساتھ عظیم، ان کی جمع ہے سور عظائم. سورہ عظیمہ قرآن کا کون سا سورہ ہے اگر یہ سوال پوچھا جائے تو جواب ہوگا وہ سورہ جس کی کسی آیت پر سجدہ واجب ہو. وہ سورہ جس کی کسی بھی آیت میں سجدہ واجب، اس کو فقہی زبان میں سورہ عظیمہ کہتے ہیں، لیکن عظیمہ ذی کے ساتھ عظیمہ. تو سورہ عظیمہ اس کی کسی بھی آیت میں سجدہ واجب. پورے قرآن میں 4 سورہ عظیمہ، سورہ اقرا اس میں رب کل نظی علق سب سے آخری ہے، اس سے پہلے وہ نظم اذا ہوا، اسی کی تیسری آیت ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، جو آپ مجالس میں اکثر سنتے ہیں کہ رسول ہر چیز وحی سے کہتے ہیں، اس سورہ کی آیت. اور جو اس سے پہلے کے سورہ سجدہ اور سورہ حامی، ان 4 سوروں کا نام سورہ عظیمہ. حالت جنابت میں 6ٹی چیز جو حرام ہے وہ یہ کہ وہ آیت پڑھنا جس کے اوپر سجدہ واجب، اس آیت کا پڑھنا حالت جنابت میں حرام اور گناہ، وہ آیت کے جس کے پڑھنے سے سجدہ واجب ہو جاتا. البتہ اگر آیت سنیں ہم تو سننا حرام نہیں، چاہے جان بوجھ کر ہی کیوں نہ سنیں، یا قاری پڑھ رہا ہے یا بچہ پڑھ رہا ہے، کیونکہ خصوصاً جو یہ 4 میں سے جو 4 سورہ اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ کیونکہ اماں کے بارے میں ہے تو اکثر یہ پڑھا جاتا. تو اگر ہم جنابت کے عالم میں بھی ہیں اور ابھی غسل نہیں کیا، ہم خود وہ آخری آیت پڑھیں اس سورے کی جس سے سجدہ واجب، تو گناہ ہے اور حرام. اگر کوئی اور پڑھ رہا اور ہمیں پتا بھی ہو کہ ابھی یہ پہنچنے والا ہے آخری آیت پر، تو کان بند کر لینا یا وہاں سے اٹھ جانا واجب نہیں. جنوب آدمی واجب سجدے والی آیت کو سن سکتا، پڑھ نہیں سکتا، اور اگر سن لے تو حالت جنابت میں سجدہ کر لے، وہ سجدہ صحیح مانا جائے گا. یہ گزشتہ تقریر میں گزر چکی ہے بات کہ سجدہ حالت جنابت میں ہو سکتا، بلکہ مسئلہ یہ کہ ایک آدمی پر حرام ہے سجدے والی آیت پڑھنا حالت جنابت. اگر غفلت میں وہ پڑھ جاتا، یعنی اس کو خیال نہ رہے کہ میں جنوب ہوں اور پڑھ جاتا، تو سجدہ بہرحال اس کو کرنا پڑے گا. غفلت بھی چھوڑ، جان بوجھ کر پتا ہے کہ میں جنوب ہوں نجس، مجھ پر یہ آیت پڑھنا حرام ہے، لیکن جس طرح آدمی اور بہت سارے حرام کام کر لیتا، یہ آیت بھی جان بوجھ کے پڑھ لینا، تو گناہ اپنی جگہ پر لیکن سجدہ بہرحال واجب رہے گا. لیکن خلاصہ یہ ہے کہ شرن اور فقہی اعتبار سے یہ آخری آیت تو خیر اسی 96 نمبر کے سورے میں ہے، لیکن جو سجدے والی آیتیں ان کا حالت جنابت میں پڑھنا حرام ہے. سننا جائز ہے نمبر ایک، دوسری بات ان کا دیکھنا جائز. قرآن کھلا ہوا ہے یا کسی اور جگہ وہ آیت لکھی ہوئی ہے، ہمارے سامنے ہے، آنکھوں میں پڑھ رہے ہیں، پورا آنکھوں سے پڑھ رہے ہیں، زبان سے ادا نہیں کر رہے ہیں، وہ بھی جائز. اور اگر آنکھوں میں پڑھیں تو سجدہ بھی واجب ہے. اسی طریقے سے اگر ترجمہ اس کا لکھا ہوا ہم ترجمہ پڑھیں، زبان سے پڑھیں، تب بھی کوئی حرج نہیں. مثلاً مجھے 96 پارے 96 سورے کی آخری آیت ہے جس کو سجدہ واجب ہے، اس کا ترجمہ ہی ہے کہ تم سب سجدہ کرو اور اللہ کے قریب ہو جاؤ. نہ آپ پر سجدہ واجب ہوا، نہ مجھ پر سجدہ واجب ہوا، کیونکہ ہم نے ترجمہ پڑھا. ترجمہ پڑھنے اور سننے سے سجدہ واجب نہیں، اور اس کو حالت نجاست میں پڑھا جا سکتا. ترجمہ اگر ہم پڑھیں اس آیت کا، حالت نجاست میں کوئی حرج نہیں. تو خلاصہ یہ نکلا کہ حالت نجاست میں قرآن کی آیت پڑھنا حرام ہے. اور قرآن کہتے ہی عربی کو, ترجمہ قرآن نہیں ہے, یہ بات یاد رکھیں, ترجمہ قرآن نہیں, قرآن ہے صرف عربی. تو قرآن کو پڑھنا حرام ہے اس آیت کو جس میں سجدہ واجب ہے. یہ تو ایک مسئلہ ہے جو آغاز ہوئی کا ہے. لیکن ایک دوسرا فتویٰ بھی اس میں ہے جو امام خمینی کا ہے, وہ یہ کہ پورا سورہ عظیمہ پڑھنا حرام ہے. یعنی وہ جو آیت ہے جس میں سجدہ واجب ہے وہ تو ہے ہی حرام, حالت نجاست کی بات ہو رہی, بلکہ اس سے پہلے کی بھی ساری آیتیں, پورا کا پورا سورہ حرام ہو جاتا ہے حالت نجاست. یعنی دوسرے الفاظ میں یہ کہا جا سکتا کہ جیسا کہ مشہور ہے کہ قرآن میں 114 سورے, فقہی اعتبار سے تو 112 ہے لیکن چھوڑیں اس بحث کو, 114 سورے. تو امام خمینی کے نزدیک 110 سورے حالت نجاست میں پڑھے جا سکتے ہیں, 4 سورے نہیں پڑھے جا سکتے. آغا خوئی کے نزدیک پورے 114 سورے پڑھے جا سکتے ہیں, صرف 4 آیتیں جو ہیں وہ پڑھنا حرام. اور مشہور یہ ہے کہ قرآن میں 6666 آیتیں. تو آغا خوئی کا مسئلہ نظریہ یہ ہوا کہ قرآن میں حالت نجاست میں 6662 آیتیں تک آپ پڑھ سکتے ہیں, اور آغا خوئی کا نظریہ, امام خمینی کا نظریہ یہ ہوا کہ 4 نہیں, 100-150 آیتیں پڑھنا حرام, جو 4 سوروں کا ٹوٹل. خیر اس بحث میں گئے بغیر خلاصہ یہ نکلا اس مسئلے کا کہ امام خمینی پورے سورے کو حرام کر دیتے ہیں جس کی ایک آیت پر بھی سجدہ واجب ہے. تو وہ آیت بھی حرام, اس سے پہلے جتنا سورہ ہے وہ حرام, اس کے بعد جتنا سورہ ہے وہ سب حرام. اور آغاز کوئی کہتے ہیں کہ نہیں, صرف ایک وہ آیت حرام, اس سے پہلے کی جو آیتیں ہیں وہ سب جائز اسی سورے کی, اور اس کے بعد اگر آیتیں ہیں تو وہ بھی جائز. اس میں ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ امام خمینی جو حرام قرار دیتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا بھی حرام. اگر آپ اس نیت سے پڑھیں کہ یہ میں بسم اللہ اس کو واجب سجدے والے سورے کی پڑھ رہا ہوں, مثلاً اگر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں یوں ہی برکت کے لیے, یا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں الحمد کے سورے والے, وہ جائز ہے حالت جنابت. لیکن اگر آپ اس نیت سے بسم اللہ پڑھیں کہ وہ جو اقرا بسم ربک الذی والا سورہ میں اس کی بسم اللہ پڑھ رہا ہوں, تو یہ بسم اللہ پڑھنا بھی امام خمینی کے فتوے میں حرام ہے. بہرحال خلاصہ یہ نکلا کہ امام خمینی کے یہاں 4 سجدے والی آیتوں کی وجہ سے وہ پورا سورہ حالت نجاست میں اتنا قابل احترام کہ اس کا پڑھنا حرام, اور آیت اللہ خوئی اور آغا گلپائیگانی کے نزدیک صرف وہ 4 آیتیں حرام ہیں حالت نجاست میں پڑھنا, باقی پورا قرآن, حتیٰ یہ کہ ان آیتوں سے پہلی والی آیت اور اس کے جسٹ آفٹر فوراً بعد والی آیت, یہ بھی حالت نجاست میں پڑھی جا سکتی. یہ تو ایک بات یہاں پہ مکمل ہو گئی. ان 4 آیتوں کے علاوہ بار بار یہ جملہ آ گیا, پورا قرآن حالت نجاست میں آپ پڑھ سکتے ہیں. یہ جو 4 آیتوں والی بحث, اس کا عملی فائدہ دعا زمیل میں جا کے ظاہر ہوتا. چنانچہ جو بڑی فقہی کتابیں ان میں یہ مسئلہ فوراً لکھا ہوا کہ اگر کوئی آدمی حالت جنابت میں تو 4 آیتوں کے علاوہ پورا قرآن پڑھ سکتا, البتہ قرآن کی 7 آیتوں سے زیادہ پڑھنا مکروہ لیکن حرام نہیں ہے. پورا قرآن پڑھ سکتے ہیں, تمام دعائیں پڑھ سکتے ہیں, تمام وظیفے پڑھ سکتے ہیں, تمام ذکر جاری کر سکتے ہیں, تمام حدیثیں پڑھ سکتے ہیں. حالت نجاست کیا ہے؟ حرام صرف 4 آیتیں ہیں یا امام خمینی کے یہاں 4 سورے؟ پورا قرآن پڑھ ڈالیے کوئی بات نہیں, پوری دعائیں مفاتیح الجنازیہ پڑھ ڈالیے کوئی بات نہیں, حدیث کتاب پڑھ ڈالیے کوئی بات نہیں ہے, جتنے بھی مجموعے ہیں سب پڑھ ڈالیے دعاؤں کی کوئی بات نہیں, حرام صرف 4 آیتیں یا 4 سورے, باقی اور کچھ حرام نہیں. ہاں اگر کسی دعا کے اندر ان 4 سوروں میں سے یا 4 آیتوں میں سے کوئی ایک آئے گی اس کو چھوڑ دینا پڑے گا. جیسے دعائیں کمائے, دعائیں کمائے جو ہے اس کے اندر ایک آیت آتی ہے فمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا, کیا گمان ہے تم لوگوں کا اللہ مومن اور فاسق کو برابر کرے گا؟ اور کس نہیں, یہ جو آیت آئی یہ آیت سجدے والی آیت نہیں لیکن ہے 24ویں سورے کی, 24ویں سورے کے سورہ حامیم کی, 24ویں پارے کے سورہ حامیم کی. یعنی آیت جو ہے یہ اس سورے کی ہے جس کے اندر آگے چل کر سجدے والی آیت آ رہی ہے. آگاہ کوئی کے نزدیک سے کوئی بات ہی نہیں, کوئی فرق نہیں پڑا, کوئی بات نہیں ہے, یہ آیت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. امام خمینی کے نزدیک یہ آیت پڑھنا بھی حرام ہے. اگر کہ یہ سجدے والی آیت نہیں پھر بھی حرام ہے جنابت کے عالم, کیونکہ بہرحال ہے تو اس سورے کی جس میں آگے چل کے سجدہ واجب ہو رہا. تو امام خمینی یا امثالہم جو ان جیسے علماء ہیں جن سب کا فتویٰ پورے سورے کے بارے میں, ان سب کا مشترکہ نظریہ یہ
کہ آپ دعائیں کمیل پڑھ سکتے ہیں حالت جنابت میں، لیکن اس آیت کو چھوڑ دیجیے گا. اچھا، اگر ان کے نزدیک دعائیں کمیل تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر کوئی اور ایسی دعا مل جائے آپ کو مجموعے میں، مفادی میں، تحفۃ العوام میں، کہ جس میں سجدے والی آیت آئی، تو آغائے خود ہی فرماتے ہیں کہ اس دعا کا وہ حصہ یا وہ پورشن پڑھنا خراب، لیکن باقی دعا پڑھ سکتے ہیں. کیونکہ دعاؤں میں یہ اصول نہیں کہ ایک ٹکڑا بھی بیچ میں چھوٹنا نہیں چاہیے، نہیں، آپ دعا ٹکڑے ٹکڑے کر کے پڑھ سکتے ہیں. درشن کبیر آپ کو پڑھنا 100 ٹکڑے ہیں، آپ پہلے 10 پڑھیں، پھر 15 چھوڑیں، پھر 10 پڑھیں، پھر 5 پڑھیں، پھر 10 چھوڑیں، شرم کو اس میں گناہ نہیں. تو خیر یہ مسئلہ مردوں سے زیادہ عورتوں کے لیے ضروری بن جاتا، کیونکہ مردوں کی نجاست بہت محدود ہے. عورتیں جب حالت حیض میں آتی، ایک ایک ہفتے جو ان کی عبادتیں چھوٹ جاتی ہیں، تو اگر کچھ دعاؤں کا وظیفہ چل رہا ہے، کوئی چلہ ولہ چل رہا ہے، کوئی ذکر کی عادت، تو مسئلہ سب کے لیے مشترک ہے کہ قرآن کے 4 سورے یا 4 آیتیں چھوڑ کر حالت نجاست جا سکتے. جتنی دعائیں آپ کا دل چاہے، جتنے وظیفے آپ کا دل چاہے، جتنے بھی ذکر خدا آپ کا دل چاہے، آپ سب کچھ کر سکتے. حتیٰ یہ کہ حدیث کتابیں پڑھی جا سکتی ہے، اور حتیٰ یہ کہ زیارت وارثہ بھی پڑھی جا سکتی ہے. ہاں، نماز بہرحال غلط ہے، وہ مسئلہ پہلے دوبارہ. تو 6 چیزیں حالت نجاست میں حرام ہو گئی. نمبر 1 قرآن کو مس کرنا، نمبر 2 اللہ کے نام اور صفتوں کو مس کرنا، نمبر 3 مسجد الحرام اور مسجد النبوی میں داخل ہونا یا ٹھہرنا، نمبر 4 ان 2 کے علاوہ دنیا کی تمام مسجدوں میں اور معصومین کے روضوں میں ٹھہرنا حرام ہے، ایک دروازے سے داخل ہو کے دوسرے دروازے سے نکل سکتے ہیں، نمبر 5 مسجد میں کوئی چیز رکھنا یا اٹھانا، اور نمبر 6 آغائے خوری کے فتنے میں وہ 4 آیتیں پڑھنا حرام ہے جس میں سجدہ واجب ہے. امام خمینی کے فتوے وہ 4 سورے پڑھنا حرام ہے کہ جس کی ایک آیت سے سجدہ واجب، بہرحال اس کی وجہ سے پورا سورا حرام. یہ 6 چیزوں کا بیان جو حرام ہے وہ مکمل ہوا. اس کے بعد یہ 6 چیزوں سے اگر آپ اپنے آپ کو بچا لیں تو آپ پورا دن بھی بغیر غسل کے رہ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ 10 اور چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں. یہ جو 10 چیزیں بتائی گئی ہیں یہ حرام نہیں کہ آپ حالت نجاست میں استعمال کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس سے بھی اپنے آپ کو بچائیں تو آپ کا ثواب فرق جائے گا، لیکن گناہ نہیں ملے گا. اس میں سے ایک چیز شاید کچھ لوگوں کے لیے خاصی مشکل ہے. نمبر 1 کھانا. حالت جنابت میں غسل اتارنے سے، کھانے پینے سے اگر پرہیز کریں تو وہ بہتر ہے. اور نمبر 2 پینا، کھانا اور پینا، ان 2 چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لیں تو بہتر ہے. لیکن بہرحال اگر حالت نجاست آپ کو چیز کھا یا پی لیں تو گناہ نہیں، کوئی حرج نہیں، لیکن کھانا پینا ترک کر دیں تو بہتر ہے. البتہ کھانا پینا جو ہے اس کے اندر 3 مسئلے آتے ہیں. سب سے زیادہ اچھا تو یہ ہے کہ جب تک کہ غسل جنابت کمپلیٹ نہ ہو جائے کھانے پینے سے اپنے آپ کو بچائیں، یہ تو سب سے اچھا ہے. اگر اتنا نہیں، آپ ابھی غسل کرنے کے موڈ میں نہیں ہے، دل ہی نہیں جا رہا اور بھوک بھی لگ رہی، تو اس صورت میں گناہ تو کوئی نہیں، آپ براہ راست بھی کھا پی سکتے ہیں. لیکن اگر آپ یہ چاہیں کہ یہ جو کھانا پینا مکروہ کراہیت کو ذرا کم کرے، تو اس کا پھر طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ غسل کر لیں تو بالکل کراہیت ختم. اگر غسل کرنے کا دل نہیں جا رہا لیکن کراہیت بھی آپ ختم کرنا چاہتے ہیں، تو پھر دوسرا طریقہ یہ کہ اپنے دونوں ہاتھ دھو لیجئے اور ناک میں پانی ڈالیے اور کلی کیجیے، کلی کیجیے، ناک میں پانی ڈالیے اور دونوں ہاتھ گٹھوں تک کھولیے. اس سے کیا ہوگا کہ کھانا پینا جو مکروہ ہو بہرحال اس کی کراہیت ختم ہو جائے گی. اور اگر اس میں بھی ذرا کچھ زحمت ہو رہی تو خالی ہاتھ دھو لیں تب بھی کراہیت ختم ہو جائے گی. البتہ سب سے زیادہ کراہیت ختم کرنے والی چیز تو یہ ہے کہ غسل کر لیں، جب تک غسل نہ کریں کھانا پینا بھی بند رکھیں. اتنا ممکن نہیں ہے تو کلی کریں، ناک میں پانی ڈالیں اور ہاتھ دھو لیں، کراہیت بہرحال پھر بھی کافی ختم ہوگی. یہ بھی ممکن نہیں ہے، یعنی کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا بھی ایک بوجھ لگ رہا، تو خالی ہاتھ دھو لیجیے اور کھا پی لیجیے، وہ بھی اس میں آ گیا. کھانے پینے کے اندر ہر وہ چیز آ گئی جسے عرفاً کھانا پینا کہا جائے. حد کا یہ کہ اگر خالی دودھ کا گلاس یا پانی کا ایک گلاس پی رہے، یا خالی وہ میٹھی سپاری آپ کھا رہے ہیں منہ کا مزہ بدلنے کے لیے، وہ بھی اس مسئلے میں آ جاتا کہ کراہیت رہے گی جب تک کم سے کم ہاتھوں کو نہ دھوئیں. نمبر 3، نمبر 4 اور نمبر 5، یہ 3 چیزیں جو ہیں یہ ایک لائن سے مشروع ہیں، ایک ہی جیسی چیزیں. نمبر 4، نمبر 3 یہ ہے کہ حالت نجاست، قرآن کو لٹکانا گلے میں لٹکائیں مثلاً جو لوگ تعویذ وغیرہ پہنے رہتے ہیں وہ مکروہ. قرآن کو چھونا تو حرام لیکن خالی اگر قرآن لٹک رہا ہے گلے کے اندر یا بازو پہ بندھا ہوا تو اس صورت میں گناہ تو نہیں لیکن مکروہ. بہتر یہ کہ جب تک غسل نہ کریں اس کو اتار کے کونے میں رکھ دیں. نمبر چار قرآن کو اٹھانا, اٹھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا رہے ہیں یا اٹھا کے کہیں رکھ رہے ہیں یا بازو پہ باندھا ہوا. بازو پہ باندھنے کو بہت سے علماء نے اٹھانے کے معنوں میں لیا ہے. یا مثلا کچھ لوگوں کی اوپر کی جیب میں سورہ یاسین وغیرہ ہوتی. قرآن سے مطلب کیا ہے؟ قرآن کی ایک آیت ہو یا پورا قرآن؟ چنانچہ اس میں انگوٹھی بھی آ گئی اگر اس پر قرآن کی آیت لکھی, اس میں چھوٹا سا پیج بھی آ گیا اگر آپ کے لباس کے اوپر کی سائز کی جیب میں رکھا ہوا. بہرحال قرآن جو ہے وہ پورے قرآن ہی کا نام نہیں, قرآن کا ایک ورق ایک پیج ایک آیت ہوگی قرآن. بہرحال چوتھی چیز مکروہ ہے کہ حالت نجاست میں قرآن نہ اٹھانا, یعنی جب تک کہ غسل نہ کرے اس وقت تک قرآن کو اگر گلے میں لٹک رہا ہے اسے اتار دے اور اگر اٹھایا ہوا ہے آپ نے اپنے ساتھ اسے رکھ دے اپنے جسم سے دور کر دے. پانچویں چیز یہ کہ قرآن کے ورق کو چھونا, قرآن جو لکھا ہوتا ہے صفحے پر جہاں جہاں عربی لکھا ہے وہ قرآن, اس کے علاوہ جو چاروں طرف حاشیہ ہے وہ قرآن نہیں, اسے چھونا جائز ہے نجاست میں. جنابت جیسی نجاست میں بھی جائز ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ نہیں حاشیے کو بھی نہ چھوئے قرآن کے ورق کو بھی نہ چھوئے. جیسے بعض لوگ قرآن پلٹتے ہیں تو پلٹنے کے لیے کونے سے ورق چھونا پڑتا, وہ حرام نہیں ہے جائز ہے لیکن مکروہ. بہتر یہ ہے کہ ورق اور قرآن کو بھی نہ چھوئے. جیسے بعض لوگ تو یہ کرتے ہیں کہ اس حالت میں کسی دوسرے سے کہتے ہیں کہ ورق پلٹ دو, وہ تو بالکل صحیح, لیکن اگر جیسے لوہا کے دہن لگا کے ورق پلٹا یا ویسے ہی ورق پلٹا کونے کونے, وہ بھی مکروہ ہے حالت جنابت. تو قرآن کی قرآن کی جلد کے اوپر سے اگر آپ چھوئیں ہماری جلد پہ ہاتھ لگائیں وہ بھی مکروہ. البتہ اگر جسدان میں لکھتا ہوا قرآن ہے اور آپ صرف کپڑے کو چھو رہے تو کوئی بات نہیں, لیکن قرآن کی جلد کو چھوئیں, قرآن کے ورق کو چھوئیں کونے سے, قرآن کے حاشیے کو چھوئیں یا قرآن کی دو لائن کے بیچ میں جو اردو ترجمہ ہے یا چھوٹا تھوڑا سا فاصلہ ہے اس کو چھوئیں, یہ سب جائز ہے حالت نجاست میں. بشرطیے کہ ان میں سے کسی جگہ پر اللہ کا نام نہ آ رہا ہو. حاشیے میں بعض جگہ اللہ کا نام آ جاتا ہے, نیچے اردو ترجمے میں بعض جگہ اللہ کا نام آ جاتا ہے. اللہ کا نام تو ایک الگ حرام ہو گئے لیکن اللہ کا نام نہیں, وہ قرآن کی جلد کو چھونا, ورق کو چھونا, حاشیے کو چھونا, بین السطور دو لائنوں کے بیچ کے حصے کو چھونا جائز لیکن مقراریت کے ساتھ, نہ چھونے تو بہتر. تو تین چار اور پانچ مکروہ جو ہیں, نمبر ایک کھانا, نمبر دو پینا, نمبر تین قرآن لٹکانا, نمبر چار قرآن اٹھانا, اور نمبر پانچ قرآن کے حاشیے کو ورق کو لائنوں کے درمیان کو اور قرآن کی جلد کو چھونا. یہ پانچ چیزیں ہو گئی. نمبر چھٹی چیز بھی قرآن سے متعلق, کہ ابھی آپ نے سنا 6662 آیتیں آپ پڑھ سکتے ہیں حالت نجاست میں آپ کوئی کے فتوے, امام خمینی کے فتوے میں 110 سورے آپ پڑھ سکتے ہیں, لیکن قرآن کی 7 آیتوں سے زیادہ پڑھنا مکروہ ہے جب تک کہ غسل پورا نہ ہو جائے. چاہے 7 آیتیں پڑھیں یا ٹکڑے ٹکڑے کر کے, مثلاً آپ صبح 8 بجے غسل واجب ہو, دوپہر کے 2 بجے غسل کریں, اب چاہے آپ 7 آیتیں پڑھیں وہ بھی مکروہ, چاہے آپ نے 8:30 بجے ایک آیت پڑھ لی بسم اللہ الرحمن الرحیم, 10 بجے دوسری آیت پڑھی, 2 بجے تیسری آیت پڑھی, 12 لگا ٹکڑے ٹکڑے بھی کرے, غسل اترنے تک 7 آیتوں سے زیادہ آپ کی زبان سے نہیں نکلنا چاہیے. یہ حرام نہیں مکروہ, یعنی بہتر یہ ہے کہ 7 آیتوں تک تو بالکل اجازت ہے پوری, اس سے زیادہ جو ہے وہ کراہیت رکھتا ہے, اور 70 آیتوں سے زیادہ پڑھنے تو اشد جو کراہت ہے وہ کراہت بہت زیادہ شدید ہو جاتی ہے. 7 آیتوں تک تو کوئی کراہیت ہی نہیں ہے, بلا جھجھک بلا تکلف آپ پڑھیں 7 آیت سے زیادہ. 8ویں آیت سے 70 آیت تک کراہیت آ جائے گی لیکن 70 کے بعد تو بڑی شدید کراہیت آئے گی. یہ چھٹا مکروہ ہو گیا جس سے بچنا بہتر ہے, لیکن اگر آپ جان بوجھ کے بھی قرآن کی 70 کی 700 آیتیں بھی پڑھ ڈالیں تو کوئی گناہ نہیں. نمبر 7واں مکروہ, اس کے بعد جو مکروہ آتا ہے 7واں مکروہ, یہ بھی بڑی غلط فہمی پیدا کرتا, غسل جنابت اتارنے سے پہلے سو جائے, یعنی جب غسل واجب ہوا اس کے بعد سے لے کر غسل کرنے تک نہ سونا بہتر, اور سو جائیں تو کراہیت. حرام پھر بھی نہیں ہے, سو سکتے ہیں لیکن نہ سونا بہتر. البتہ اگر ایسا مسئلہ کہ غسل کرنا بھی اس وقت بالکل ممکن طلب تو میں نے غلط کہا, غسل کرنے کا بالکل موڈ نہیں ہو رہا اور نیند بھی زبردست آ رہی ہے یا دل جا رہا ہے سونے کا، تو کراہیت کو کم کرنے کا ایک طریقہ کہ انسان وضو کرے۔ اب وضو کرنے سے یہ ہے کہ جو سونے کی کراہیت تھی وہ ختم ہو گئی، اب بلا جگر سو سکتے ہیں، بلکہ گھوڑے بیچ کے بھی سو سکتے ہیں، کرنے کوئی حرج نہیں۔ اچھا، اگر وضو کا پانی نہ ہو تو پھر اس کے بدلے تیمم کریں، وضو کے بدلے نہیں۔ اب یہاں پر ایک بہت ہی زیادہ منطقی مسئلہ آ جاتا ہے کہ کتابوں میں لکھا ہوتا ہے کہ وضو کریں، وضو نہ ہو تو تیمم کریں، لیکن جو تیمم کریں گے وہ وضو کے بدلے نہیں، غسل کے بدلے تیمم کریں، کیونکہ جس کے پاس وضو کا پانی نہیں تو بیچارے کے پاس غسل کا پانی کہاں سے ہوگا۔ تیمم کریں اور غسل کے بدلے میں، اور سو جائے تب بھی کراہیت ختم۔ تو ساتویں چیز حالت جنابت میں غسل سے پہلے سو جانا مکروہ، لیکن اگر غسل کرنے کا ارادہ نہیں ہو رہا اور آپ چاہتے ہیں کہ سونا بھی آپ کے لیے بالکل صحیح ہو جائے تو یا وضو کر کے سو جائیں، یا اگر وضو کا پانی نہ ہو تو غسل کے بدلے میں تیمم کر کے سو جائیں۔ آٹھویں چیز جو مکروہ ہے، یہ بھی لوگ بہت سوال کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اگر انسان جو جنب ہوا، آج کی تقریر کے شروع میں مسئلہ آیا تھا کہ دو چیزوں سے انسان جنب ہوتا، یا احتلام سے اور یا ازدواجی تعلقات۔ اگر انسان احتلام سے جنب ہوا، اس کے بعد پھر قربت کرنا چاہے اپنی بیوی، یعنی جو پہلا اس میں جنابت واجب ہوا وہ شوہر بیوی کے تعلقات کی وجہ سے نہیں، وہ واجب ہوا احتلام کی وجہ سے۔ پھر اگر ہم چاہیں کہ بیوی سے بھی قربت کر لیں تو یہ مکروہ ہے جب تک کہ بیچ میں غسل نہ کرے یا کم سے کم وضو نہ کرے۔ لیکن اگر پہلا جنابت انسان پہ بیوی اس سے قربت کی وجہ سے آئے، پہلے جنب ہو، پھر ایک مرتبہ غسل ابھی نہیں کیا، غسل تو شام کو کرنا، لیکن دوبارہ قربت کرنا چاہے تو کوئی مکروہ بھی نہیں۔ ایک قربت کے اوپر دوسری قربت ہو سکتی ہے بغیر وضو اور غسل، لیکن اگر ایک مرتبہ احتلام کی وجہ سے غسل جنابت واجب ہوا پھر بیوی کے قریب جانا چاہے تو کراہیت ہے بغیر غسل کی، یعنی حرام تو وہ بھی نہیں لیکن مکروہ، اور اس مکروہ کو ختم کرنے کے لیے یا غسل کریں پہلے یا کم سے کم وضو کریں۔ نبی کی حالت جنابت میں پیشاب لگانا، حالت جنابت میں پیشاب لگانا، مثلا ایک آدمی جنب ہو، اب غسل ختم ہونے تک درمیان میں وہ پیشاب نہ لگائے، اگر پیشاب لگا لے تو گناہ نہیں، حرام نہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ پیشاب نہ لگائے۔ بلکہ اس میں بعض علماء کہتے ہیں کہ جو انسان پیشاب جس کے آلریڈی لگا ہوا ہے اس کے لیے مکروہ، بغیر پیشاب صاف کیے ہوئے بیوی سے قربت کرنا۔ ہاں، خود احترام ہو گیا اور اس کے بعد، لیکن صلاحیت اس میں بھی کہ اگر پہلے سے خضاب تو پہلے خضاب کو صاف کریں پھر قربت اختیار کریں، لیکن یہ کوئی بہت بڑا مکروہ نہیں۔ اصل جو مکروہ ہے وہ یہ کہ بہرحال غسل جنابت کے بعد، یعنی جو جب انسان نجیب ہو گیا احترام یا بیوی سے قربت کی وجہ، غسل مکمل ہونے تک کوئی نیا خضاب نہ لگائے۔ دسواں اور آخری مکروہ، حالت جنابت میں غسل سے پہلے بدن کے تیل کی مالش کرنا۔ تیل کی مالش کرنا، جس کے اندر آج کل کے بعد ایسی ہیئر کریمز بھی آ جاتی جو تیل جیسی چکنائی مہیا کرتی، یہ کراہیت رکھتا ہے، حرام نہیں لیکن مکروہ ہے جب تک کہ غسل مکمل نہ ہو جائے۔ یہ آخر کے دو تین مکروہ، جس کی مصلحت تو اللہ جانتا، لیکن بعض علماء نے کہا اس کی ایک مصلحت یہ بھی کہ ان کی وجہ سے دوران غسل انسان کے لیے شک اور وسوسے بڑھ جاتے ہیں، اگر جسم پر اور بالوں پر بہت زیادہ تیل ہے یا پیشاب ہے تو غسل میں ذرا پریشانی ہو جاتی، خصوصاً ان لوگوں کے لیے جنہیں وہ 30 سیکنڈ والا غسل جنابت سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اس کا مطلب یہ کہ ان کے پاس آلریڈی ایک وسواس ہے، ایک شک ہے، تو ان لوگوں کے لیے تو اور زیادہ پریشانی ہو جائے گی۔ لیکن بہرحال اس کا جو میں نے آخری بات اپنی طرف سے بتائی، اس سے شریعت کے مسئلے کا تعلق نہیں، یعنی جس آدمی کو کوئی شک نہ بھی ہو اس کے لیے بھی نویں اور دسویں چیز مکروہ۔ تو 10 چیزوں کی کراہیت اور 6 چیزوں کی حرمت، یہ 16 چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے جب تک کہ غسل جنابت نہ کر لیں، لیکن ان 16 چیزوں سے اگر اپنے آپ کو بچا رہے ہیں تو آپ کو غسل جنابت فوراً کرنا نہیں ہے، جتنا چاہے آپ دیر کر دیں، جب تک کہ نماز یا رمضان کا روزہ قضا نہ ہو، ایک عام آدمی کے لیے اس وقت غسل جنابت کو ڈیلے کیا جا سکتا۔ اب یہ جو 16 چیزیں آئیں، ان میں سے پہلی جو چیز ہے قرآن کو چھونا، اس کے اندر 15 مسئلے ہیں جن کی وضاحت ضروری ہے۔ تو آئندہ تقریر یہیں سے شروع ہوگی، قرآن کے بارے میں 15 مسئلے جو وضو میں بھی کام آتے ہیں اور پھر غسل جنابت کا طریقہ. بعض وجوہات کی بنا پر آج کے دن مجھے بہت ہی قریبی رشتے دار ہیں جن کی چینوں کی مجلس میں پہنچ جانا تھا. یہ درس زیادہ اہم ہوتا ہے اس لیے میں معذرت کر لیتا ہوں, لیکن پھر بھی تھوڑی سی شرکت تو شرعاً بھی لازم ہے. چنانچہ وقت کے اوپر درس شروع ہوا, وقت پہ ختم ہوا, سوال و جواب توقعات بالکل نہیں ہوگا. میری معذرت قبول کیجیے. انشاءاللہ آئندہ جمعے کے دن آپ کو اس کا زیادہ موقع دیا جائے گا. آج کی مکمل گفتگو ہوئی, اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. بآواز بلند درود بھیجے محمد علیہ وسلم.